ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ سورہ واللیل ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر لفظ واللیل آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام اللیل رکھا گیا. اس کا ایک خاص شان نزول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع فرمایا، اور بتوں کی عبادت سے اور جن برے اور ناجائز کاموں میں وہ مشغول تھے ان سے باز رہنے کی تلقین فرمائی. تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ایسے تمام حضرات کو جو آپ پر ایمان لائے، ان تمام ایمان لانے والے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانا شروع کر دیا، اور انہوں نے صحابہ کرام پر بڑے بڑے ظلم اور ستم ڈھائے. اس زمانے میں قریش کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا امیہ ابن خلف. اور وہ مکہ مکرمہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا اور یہ بہت مالدار بھی تھا. اس کا کاروبار کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے 10 غلام تھے اور 10 قسم کی مختلف تجارتوں کی ذمہ داری اس نے اپنے ان غلاموں میں سے ہر ایک کو سونپ رکھی تھی, اور ہر غلام ایک قسم کی تجارت کرتا تھا اور اس سے بہت زیادہ منافع کما کر کے اس کو وہ ادا کرتا تھا, اپنے آقا کو پیش کرتا تھا. یہ آدمی مالدار ہونے کے باوجود غریب اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتا تھا, یہاں تک کہ کسی کو کچھ بھی نہیں, ایک پائی بھی دینا اس کو گوارا نہیں. کوئی اس کے سامنے اپنی حاجت اگر پیش کرتا تو اس کو دھتکار کر کے وہاں سے بھگا دیا کرتا تھا. یہ تو اس کا حال تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امیہ ابن خلف کے غلام تھے. اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ مالدار ہونے کے باوجود کسی بھی اچھے اور نیک کام میں ایک پائی بھی خرچہ کرتا نہیں تھا. اس کے بالمقابل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکہ مکرمہ کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے. آپ کی بھی بڑی تجارت تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معاملے میں ذرہ برابر تردد نہیں کیا. آپ نے جہاں دعوت اسلام دینا شروع کیا فوراً وہ ایمان لے آئے, کوئی ذرہ برابر بھی اس میں تاخیر یا پسو پیش نہیں کی. اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا بارگاہ نبوت سے. ان کے پاس بھی بہت سارا مال تھا, ان کی بھی مختلف تجارتیں تھیں, لیکن وہ اپنے مال کو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں, غربا اور مساکین کی حاجت روائی میں خرچ کرتے تھے, اور کافر لوگ بھی ان کی اس خوبی کا اقرار کرتے تھے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا, محتاجوں کی مدد کرنا, یہ گویا آپ کا شیوا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے, بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کی. جب امیہ کو پتا چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تابع داری اور اطاعت انہوں نے اختیار کر لی ہے, تو بہت ناراض ہوا, اور اس نے جو کام ان کو سونپ رکھا تھا وہ خزانہ جو تھا اس کا, اس خزانے کے یہ حضرت بلال ہی نگران تھے, اور اس کا جو بت خانہ تھا اس کی ذمہ داری بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. تو اس نے فوراً ان ذمہ داریوں سے ان کو ہٹا دیا, گویا اس عہدے سے ان کو معزول کر دیا, اور اپنے مالی باقی غلاموں کو اس نے کہا کہ ان کو ننگا کر کے ان کے جسم کے اوپر ببول کے کانٹے بھونکو. چنانچہ وہ ان کے جسم پر کانٹے بھونکتے تھے رات کو, رات پوری اسی حالت میں ان کی گزرتی تھی. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو حکم دیا تھا کہ وہ رات بھر اس کو ان کو کوڑے بھی لگائیں اور ڈنڈوں سے بھی ماریں, کانٹے بھی چبھے ہوئے ہوتے تھے اور یہ صورت بھی پیش آتی تھی. اور جب دن ہوتا تھا تو دن کی گرمی میں وہاں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو برہنہ لٹا کر کے ان کے سینے کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے. اور پھر اس نے یہ حکم دیا تھا اپنے غلاموں کو کہ ان کے آس پاس زمین کھود کر کے اس میں آگ جلاؤ. ایک تو وہ گرمی تپتی وہاں کی اور اوپر سے یہ. اس طرح ان کا دن گویا پورا دن اسی میں, اسی تکلیف میں گزرتا تھا. रात उस तकलीफ में जो बताई और दिन इस तरह गुजरता था। जो लोग गए हैं मक्का मुकर्रमा जानते हैं कि जिस वक्त वहां तेज गर्मी पड़ती है तो ऐसा मालूम होता है कि आसमान जो है शौले बरसाता है और जमीन जो है वो आग उगलती है। ऐसी गर्मी में उनको गया लिटा करके उनके सीने पर चट्टान रखकर ताकि वो हरकत न कर सके और चारों तरफ आग जला करके मजीद गर्मी में उनको सजा दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर जो ईमान लाए हो उससे बाज आ जाओ। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इन तमाम तकलीफों को सहने के बावजूद भी कहा नहीं, मैं तो इसी पर कायम रहूंगा, बल्कि उनकी जबान से निकलता था अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है अल्लाह एक है, यही एक कलमा उनकी जबान से निकलता रहता था। गोया मैं किसी और खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसी तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के रात दिन गुजरते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर उनके पास से हुआ और उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये हालत देखी तो उनसे ये उनकी ये तकलीफ देखी नहीं गई। फिरांचे दूसरे दिन वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया इब्न खलब के पास गए और जाकर के कहा कि उमैया तुमको अल्लाह तआला ने इतना माल और इतनी दौलत दे रखी है, तुम अपने गुलाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो? कुछ ख्याल करो, एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है, अपने करतूतों का जवाब देना है, ये ख्याल रखो। क्या जवाब दोगे? उमैया चूंकि कहते मैं तो आखिरत का कायल नहीं हूं, मैं मानता यही दुनिया की जिंदगी है, मैं आखिरत का नहीं मानता कि ये दोबारा जिंदा हो कि हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है और जवाब देना है, मैं उसको तस्लीम नहीं करता। मरने के बाद कोई नई जिंदगी आने वाली नहीं है, न मैं जन्नत को मानता हूँ न मैं जहन्नम का कायल हूँ, इसलिए मेरे पास जो दौलत है मैं उसको अपने ऐश और इशरत में इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल ये गुलाम क्योंकि वो मेरी नाफरमानी करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, इसलिए जब तक कि वो उनके ऊपर ईमान इनके ऊपर ईमान वाला रहेगा मैं यही सजा उनको देता रहूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना और हजरत अबू बकर बराबर उसको इस तरह समझाते रहे। आखिर में उमैया इब्ने खलब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अगर तुमको इसकी इतनी हमदर्दी है तो तुम उसको खरीद लो मेरे पास से। वैसे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में तो पहले ही से था कि खरीद कर आजाद कर दें, लेकिन अगर वो पहले ही ये बात उसके सामने पेश करते तो हो सकता है कि वो इनकार कर देता कि ये खरीदना चाहे मैं नहीं बेचूंगा। इसलिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। अब जब उसने यूं कहा कि तुम इसको मेरे पास से खरीद लो अगर तुमको इसकी इनकी हमदर्दी है तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया कि मैं खरीदता हूं उसको, मुझे दे दो ये इस गुलाम को। चुनांचे अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम क्या कीमत लोगे? तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक रूमी गुलाम था जिसका नाम था नस्तास रूमी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बड़ी तिजारत थी और उनकी सारी तिजारत का जिम्मेदार यही गुलाम था। बड़ा होशियार था, तिजारत का माहिर था, अमानतदार था और उसकी खूबियों का चर्चा था मक्का मुकर्रमा में। तो उमैया इब्न खलब ने कहा वो गुलाम मुझे दे दो और जो है मजीद बड़ा उसने यूं भी कहा कि ऊपर 6000 दिरहम ऊपर से दो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने ये सौदा मंजूर कर लिया और जो है वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला को उसकी उसने जो बतलाई कीमत कि मैं अपना गुलाम भी देता हूँ और ऊपर से 6000 रुपये भी तुझे अदा करता हूँ। अब जाहिर है अपने इस गुलाम को اس طرح دے دینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ساری تجارت کو ختم کرنا ہے، لیکن ان کی ساری تجارت کا دار و مدار اسی غلام کے اوپر تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے اور اس تکلیف سے ان کو نجات دلانے کے لیے حضرت ابوبکر نے یہ قربانی گویا اپنے سر منظور کر لی کہ تم مزید درہم بھی دیتا ہوں اور اس یہ غلام بھی دیتا ہوں، چنانچہ یہ دے کر کے رقم ادا کر دی اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے چلنے لگے۔ جب وہ جا رہے تھے تو امیہ بن خلف جو ہے ان کا مذاق اڑانے لگا، کیسا بیوقوف آدمی یہ، مذاق کے انداز میں کہنے لگا کہ اتنے ماہر اور قابل غلام کو میرے حوالے کر دیا ایک ایسے غلام کے بدلے میں جس میں کوئی خوبی اور کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس کو کوئی تجارت کی صلاحیت ہے نہ کوئی اور کمال اور خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے یوں کہا کہ تم اس غلام کی قدر اور جو ہے اس کی قدر تم کیا جانو، میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے حضور کے سامنے یہ بات بھی کہی کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، گویا ان کو آزاد بھی کر دیا اسی وقت یہ کہہ کر کے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار ہوئے کہ اور ان کی ایسی قدر و قیمت بڑھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے اس مقام اور مرتبے پر رشک کرتے تھے، یہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے باڈی گارڈ گویا ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا رہنا ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بھی وہی تھے، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ ان کی تحویل میں دے دیتے تھے اور ان کی حفاظت میں رہتا تھا ہر وقت، آپ کی چیزوں کا حساب کتاب بھی وہی کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اللہ تعالیٰ نے رفیق بنا دیا، اور جب اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی اور وہ خواب میں ایک صحابی کو بتلائی گئی تو اذان کہنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا انتخاب فرمایا اور انہی کو مقرر کیا، اذان کی خدمت بھی وہی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال مجھے تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ مجھ سے آگے سنی، یعنی گویا تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو جنت کے اندر، تو تمہارا ایسا کون سا عمل ہے وہ مجھے بتاؤ۔ یہ حضرت بلال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں تو فرمایا میری عادت ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد جو ہے دو رکعت ادا کرتا ہوں تحیت الوضو کے طور پر، اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام ان کو دیا گیا ہے۔ تو ویسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بھی تھے، حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ اونچا مقام عطا فرمایا اور جنت میں بھی جیسا کہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب فرمایا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کرنے کا یہ کارنامہ انجام دیا، اور یہ ایک ہی غلام نہیں بلکہ بیسیوں غلام اور بانیاں، چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں چند غلام اور بانیوں کے نام بھی لکھے ہیں، ان کے حالات بھی مختصر لکھے ہیں کہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے خرید کر کے آزاد کیا، چونکہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لانے کی وجہ سے ان کے آقا ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اب جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ واللیل کو نازل فرمایا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ، دو گروپ کا مقابلہ بتلایا ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہے، ایک گروپ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اور دوسرا گروہ، دوسرا گروپ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو اور کسی پر خرچہ کرنے کے لیے روادار نہیں بلکہ بخل اور کنجوسی کا کو اپنا شیوا بنا کر کے گویا اسی کو ایک ایک پائی کی بھی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ دوسرا گروپ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور کس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، گویا یہی اس صورت کے نزول کا سبب ہے یہ جو آپ کو بتلایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس گروہ میں سے بنائے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے گروہ سے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جس نے اپنے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان کے اور ان کے والدین اور ان کے اہل خاندان اور ان کے اساتذہ اور ان کے مربیوں کے حق میں قبول فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔